آگهی اور اس شعور کے ابھرنے کا نام ہے تفکر. لیکن تعقل کا مطلب یہ ہے کہ اچھے طریقے سے علم حاصل کرنے کے بعد صحیح نتیجے تک پہنچنا. فرق ہے دونوں. یتفکرون فی خلق السماوات والارض. اب اس تفکر کے نتیجے میں کیا نکلتا ہے؟ تفکر کے نتیجے میں تعقل. اب انہوں نے آسمانوں اور زمین کی خلقت پر غور کیا تو نتیجہ کیا دیا؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا.
سبحان
اللہ. یہ ہے اولو الالباب. یہ ہیں صاحبان ربنا ما خلقت هذا باطلا کہ تو نے اس کو باطل نہیں خلق کیا. واہ واہ. خلقت کے ایک ایک ذرے میں حق کا جلوہ ہے. سبحانک فقنا عذاب النار. یہ ایک ایسا عجیب لفظ ہے کہ جس پر بہت عرصے تک ذہن الجھا رہا ہے کہ کیا مطلب اس بات کہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. یہ آسمانوں اور زمین کی خلقت میں غور و فکر آگ کے عذاب سے بچانے سے کیا تعلق اس کا؟ تو ایک احتمال یہ سمجھ میں آیا کہ ہم آسمانوں اور زمین کی خلقت میں غور کرتے کرتے کہیں اس میں نہ کھو جائیں اور تو جو حقیقت الحقائق ہے تیری طرف سے ہماری نظریں نہ ہٹ جائیں. اگر کثرت میں غور و فکر, اگر مخلوق میں غور و فکر انسان کے ذہن کو خالق سے ہٹا دے تو حقیقتاً یہ عذاب ہے. اولو الالباب یہ نتیجہ دے رہے ہیں. اس کا نام ہے عقل.
سبحان اللہ.
اس کا نام ہے عقل. عالم بننے کے بعد یعنی اب ہم اگر اس بحث کو سمیٹیں تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عالم یا جاہل ہوتا ہے یا عاقل ہوتا ہے. عالم عالم.
واہ 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 واہ.
عالم یا جاہل ہوتا ہے یا عقل مند ہوتا ہے. اس کا انحصار کس بات پر ہے کہ اس کا علم اس کو صحیح نتیجے اور انجام تک پہنچاتا ہے یا غلط جگہ تک رہنمائی کرتا ہے؟ یہ ہے مفہوم عقل, تصور عقل قرآن اور معصومین علیہ السلام کے نظریے کے مطابق. ایک درود کربلا کے اندر ہمیں بینہی دو افراد بالکل ایسے ہی نظر آتے ہیں کہ علم حاصل ہونے کے بعد ایک نے جہالت کا راستہ اختیار کیا, ایک نے عقل کا راستہ. دونوں عالم تھے. دونوں عالم تھے. اس جاہل کا نام ہے عمر ابن سعد اور اس عاقل کا نام ہے حر ابن یزید. یہ ہے عقل و جہل کا فرق. عقل و جہل اس کو نہیں کہتے کہ معلوم نہیں, لیکن عقل و جہل کے علم حاصل ہونے کے بعد عمر سعد کے علم نے نتیجہ یہ دیا کہ رے کی حکومت حاصل کر لو, بعد میں توبہ کروں گا. اور حر کے علم نے نتیجہ یہ دیا کہ میں اپنے کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں اور خدا کی قسم جنت کا انتخاب کروں گا چاہے میرے جسم کے ٹکڑے کر. یہ ہے فرق بین عقل و جہل کہ امام حسین علیہ السلام کو بظاہر یہ اندازہ ہوتا ہے واقعات کربلا کے اگر ہم مطالعہ کریں کہ امام حسین علیہ السلام کو عمر ابن سعد سے اس کی توقع نہیں تھی, اس بات کی توقع نہیں تھی کہ میرے مجھے قتل کرنے کے لیے جو لشکر آئے گا اس کی سربراہی یہ کرواؤں, کیونکہ یہ شخص کون تھا؟ صحابی رسول سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا. یعنی ایسا شخص نہیں تھا کوئی کسی کو کوفے کی گلی سے پکڑ کے نہیں لایا گیا, بلکہ یہ ایک ایسے انسان کا فرزند ہے کہ جس نے خود پیغمبر اکرم کو حسنین علیہ السلام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے سنا. امام حسین علیہ السلام کو پیغمبر کی پشت پر حالت سجدے میں دیکھا. یہ اس شخص کا بیٹا ہے. کیونکہ امام حسین علیہ السلام جب کربلا میں وارد ہوئے ہیں تو وہاں پر آپ نے عمر سعد کے ساتھ باقاعدہ ایک ملاقات فرمائی، خصوصاً اس کو بلا کے ون ٹو ون علیحدگی میں اس سے ملاقات کی ہے، اور اس سے کہا ہے کہ یہ تم، مطلب یہ تم مجھے یہ کام کرنے کے لیے چلے آئے ہو، جبکہ میں تمہارے بارے میں یہ امید کرتا ہوں کہ تم میرے ساتھ ہوگے، میری امید تمہارے بارے میں کہ تم کو میرے ساتھ ہونا چاہیے، نہ کہ تم مجھے قتل کرنے والے لشکر کی سربراہی میں. اس نے کہا کہ یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے، اگر میں آپ کا ساتھ دینے کی کوشش کروں گا تو یہ لوگ جو فوج ہے کوفہ و شام ہے یہ مجھے قتل کر لے گی. امام نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، میں تمہاری دنیا اور آخرت کا ضامن. اس نے پھر انکار کیا، یہاں تک کہ آخر میں امام حسین علیہ السلام جلال کے عالم میں اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ نے جملہ ارشاد فرمایا کہ میں امیدوار ہوں کہ تجھے رے کی گندم نصیب نہ ہو. تو وہ جواب دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں، میں جو سے کام چلا دوں گا. کیا وہ عالم نہیں تھا؟ کیا امام حسین علیہ السلام کی فضیلتوں کو نہیں پہچانتا تھا؟ پہچانتا تھا. اس چیز کی ہمیں دعا کرنا ہے کہ جب ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کریں تو کس کی دعا کریں؟ کہ خدا ہمیں ایسا عالم بنائے کہ جو عقل کے ہمراہ ہو، ہمیں وہ علم عطا فرمائے کہ جو ہمیں درست نتیجے اور انجام تک پہنچا دے، کیونکہ صرف عالم ہونا نجات کی ضمانت نہیں ہوگی. دوسری طرف، دوسری مثال، اور کوفے سے دو منزل رہ گئے ہیں امام علیہ السلام کوفہ پہنچنے سے. اس عرصے میں، اس دوران میں ہزار سپاہیوں کے ساتھ پر آتا ہے اور امام علیہ السلام کے لشکر کا رستہ روک لیتا ہے. پہلے امام علیہ السلام نے ہر سے مکالمہ کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم مجھے کوفہ نہیں جانے دینا چاہتے نہ جانے دو، اگر تم اس بات کے بھی خواہش مند نہیں ہو کہ میں مدینے کو لوٹ جاؤں تو میں مدینے بھی نہیں جاتا، میں تیسرا رستہ اختیار کرتا ہوں. امام علیہ السلام ابھی تیسرے رستے کی طرف تھوڑی سی پیش قدمی ہی فرمائی تھی کہ ابن زیاد کا کارندہ حر کے پاس آیا اور کہا کہ امیر کا حکم ہے کہ امام حسین کو، کہ حسین ابن علی کو سختی کے ساتھ ان سے پیش آؤ اور ان کو کہیں نہ جانے دو اور ان کو بیعت پر مجبور کرو. وہ وقت ہے کہ جب حر نے امام حسین علیہ السلام کے لجام فرس پر ہاتھ ڈالا اور کہا کہ یبنا رسول اللہ، اب یہاں سے کہیں اور نہیں جا سکتے، اور امام نے فرمایا کہ اے حر، تیری ماں تیری عزا میں بیٹھے. تو حر کا جواب بہت کچھ سمجھانے والا ہے، بہت کچھ سمجھانے والا ہے کہ یا حسین، اگر آپ کے علاوہ کسی اور نے یہ جملہ کہا ہوتا تو میں بتاتا اس کا مطلب، لیکن میں آپ کی والدہ گرامی کے لیے سوائے احترام کے اور کوئی جملے زبان سے نہیں لگتا. یہی وہ ہو رہا ہے کہ جب صبح عاشور عمر ابن سعد نے حکم دیا جنگ کا، اس وقت اور قریب آیا عمر ابن سعد کی اور کہنے لگا کہ یا عمر، کیا واقعی حسین سے جنگ ہونے والی ہے؟ اس نے کہا ہے ہاں اے حر، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، اور اب ہمارے پاس اس کے سوا اور کوئی رستہ نہیں ہے کہ ہم حسین کو قتل کرنے اور ان کا سر امیر کے پاس روانہ کر دیں. یہ سن کر حر کے جسم پر لرزہ طاری ہوئی، اور اس کے ایک ساتھی نے یہ کہا کہ اے حر، اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھتا کہ کوفے میں شجاع ترین انسان کون ہے تو میں تیرا نام لیتا، لیکن آج تیری حالت دیکھ کر میں حیرت زدہ اور پریشان ہوں کہ تیرا جسم بے دل لرزہ کی طرح کانپ رہا ہے. حر نے کہا ہاں خدا کی قسم، میں اس وقت اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں، اور خدا تو اس بات پر گواہ رہنا کہ بے شک میں نے جنت کا انتخاب کر لیا، چاہے میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے. اس وقت وہ اپنی سواری پر اپنے لشکر سے نکلا اور پہلے اس نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی کہ بارِ الٰہ، میں وہ بدبخت ہوں کہ جس نے تیرے نبی کی بیٹی کے بیٹے کا دل دکھایا. مجھ پر اتنا رحم فرما دینا کہ میری توبہ قبول ہو جائے. اور پھر اس حالت میں کہ حر کے ہاتھ اپنی گردن پر رکھے ہوئے تھے سر کے پیچھے, اس حالت میں سوار ہوا ہوا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور امام حسین علیہ السلام سے عرض کرتا ہے کہ یا حسین, یہ میری ہی زیادتی اور بدبختی ہے کہ جس کی وجہ سے آج آپ کو یہ دن دیکھنا پڑا, لیکن خدا کی قسم میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی مسلمان ہوتے ہوئے حسین پر ہاتھ ڈال سکے. کہ وہ افراد کے جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں, جو اپنے آپ کو رسول کی امت کہتے ہیں, وہ حسین کے قدر پر نواز ہے, رسول کی قدر پر نواز ہو سکتے. یہ چیز میرے وہم و گمان سے بالاتر و ماورا تھی, لیکن اب جب کہ یہ حالت درپیش آ چکی ہے تو بس آپ مجھے اس کی, سب سے پہلے مجھے اس بات کی بشارت دیں کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے, کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے. امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, ہاں ہو, تیری توبہ قبول ہے, آؤ گھوڑے سے نیچے اترو. یہ روایت میں لہو سے سید ابن قاؤس سے. خود نے کہا کہ یا حسین نہیں, میں نیچے نہیں اتروں گا, بلکہ میرے لیے مناسب یہی ہے کہ میں ایسی حالت میں جاؤں اور آپ کے دشمنوں سے جنگ کروں اور اپنی زندگی کو آپ پر نثار کروں. امام علیہ السلام نے اجازت دی, خود میدان میں گیا, بہادری و شجاعت کے ساتھ جنگ کی, اور اس کے بعد آخر میں جب گھوڑے سے زمین پر آیا تو امام حسین علیہ السلام بنفس نفیس تشریف لائے, خر کے سر کو اپنے سامنے مبارک رکھا, اپنے رومال کو جیب سے نکال کر اور جملہ ارشاد فرمایا کہ اے ہر, تجھے مبارک ہو, تو دنیا اور آخرت میں ہو رہے, لیکن سید کربلا, سید الشہداء کی مظلومیت کہ جب آپ اپنی سواری سے زمین پر تشریف لائے, کہ جب صدہا تیر آپ کے جسم میں پیوستے, تو کوئی ایسا نہ تھا کہ السلام علیکم اللهم ارزقنا شفاعة آل محمد في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك. پروردگار اپنی محبت کا نور ہمیں عطا فرما اور اس کی محبت کا جسے تو محبوب رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.